الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے دو آیات مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی تمام ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت کے ساتھ دور فرمائیں. میں نے اپنے چند دن کے معروضات میں جو عرض کیا تھا وہ اللہ کے اس گھر کے بارے میں ہے کیونکہ ساری کائنات اس گھر کے لیے آ رہی ہے. تو جب تک اللہ کے اس گھر کی عظمت اپنے دلوں میں نہ بیٹھے تو پھر عبادت میں وہ ذوق نہیں پیدا ہوتا جو ہونا چاہیے. کیونکہ ایک تو ہماری بدقسمتی سمجھ لیں, ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اور ٹھنڈے دل سے غور سے حدیث سنے اور پھر آمنہ کے لال کے فرمان کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ کیسے میرے پاک نبی نے 1400 سال پہلے اپنی امت کا نقشہ کھینچا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے مولوی, اور ایک روایت میں ہے قاری, مانا ہے یعنی دین والے لوگ, حج کریں گے سمعت کے لیے اور شہرت کے لیے, کہ بھئی فلاں مولوی نے اتنے حج کیے اور مولوی مکی نے اتنے حج کیے اور یہ کیا, مقصد سمعت ہوگی شہرت ہوگی. اور فرمایا کہ امیر آدمی پیسے والے دولت والے اس لیے حج کریں گے جیسے تنزہ ہے یعنی سیر ہے کہ چلو یورپ نہ گئے بھائی چلو مکہ مدینہ بھی دیکھ لو. اور سنا ہے حج پہ بڑا کراؤڈ ہوتا ہے بڑا میلہ ہوتا ہے چلو دیکھو. اور فرمایا میری امت کا جو درمیانہ طبقہ ہے متوسط طبقہ ہے وہ حج کریں گے کمائی کے لیے تجارت کے لیے, کہ اپنے ملک سے کچھ چیزیں لے آئے یہاں بیچ دی اور یہاں سے کچھ چیزیں لے گئے اپنے ملک میں بیچ دی, خرچہ بھی نکل آیا, سال کی کمائی بھی ہو گئی, حج بھی ہو گیا. اور فرمایا کہ میری امت کے غریب مسکین لوگ جو ہوں گے وہ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے, کہ چلو جی حج پہ آ گئے, رمضان المبارک سے جو مانگنا شروع کیا اور 10 محرم تک مانگتے رہے, ٹکٹ کے پیسے بھی بن گئے, آنے جانے کا خرچہ بھی ہو گیا, اگلے 10 مہینے کی کمائی بھی ساتھ لے گئے. فرمایا حج والے خال خال ہوں گے جو صحیح معنوں میں حج کے لیے آئیں گے. اس دعا یہ کر دے کہ اللہ ان صحیح حج والوں کی وجہ سے ہم پر بھی رحم کر دے. بہرحال یہ اللہ کا حرم خالی تو نہیں ہو سکتا, لاکھوں کے اجتماع میں کتنے اللہ والے بھی ہوں گے, اولیاء اللہ بھی ہوں گے, صحیح علماء بھی ہوں گے, صحیح مرشد مشائخ بھی ہوں گے, صحیح پہنچنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے بندے بھی ہوں گے, اور صحیح معنوں میں اللہ کے حج والے بھی ہوں گے. بس دل سے دعا کر دے کہ اللہ ان کی وجہ سے جب ان پہ رحمت فرمائے تو ہمیں بھی محروم نہ فرمائے. بحال تو ہمارا یہ ہے, اس لیے ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں کتنے بندے ہیں جو صحیح نماز پڑھ رہے ہیں, یا نماز نہیں آتی تو چلو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنے بندے ہیں جن کو صحیح احرام باندھنے کا طریقہ آتا ہے, اتنے بندے ہیں جن کو طواف کا فکر ہے, صفا مروہ کا فکر ہے, اپنے عمرے کا فکر ہے, ہر آدمی کو فکر ہے کھانے کا پینے کا موٹر کا بس کا ایئر کنڈیشن کا, کوئی فکر نہیں طواف ٹھیک ہوا ہوا نہیں, وہی ہو گیا بس ہو گیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت ہمارے حال پہ فرما دیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ اللہ نے اپنے اس گھر کو اتنی عزت دی, اتنی عظمت بخشی, اور اس میں اپنی نشانیاں رکھی, اور ان نشانیوں میں سے ایک جو ہے وہ ماء زمزم ہے جس پہ میں نے کل عرض کیا تھا. اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں زمزم کی برکتیں نصیب کر. کچھ نہیں کر سکتے ہو, دعا تو کر سکتے ہو. اتنے میں درویش, اور پھر شان دیکھے میرے اللہ کا کہ اللہ نے جتنے پانی پیدا فرمائے, سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ پانی ہے, چونکہ ہر چیز کی زندگی کا مدار جو ہے وہ پانی پر ہے. یعنی پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی جاندار. اس لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار کی زندگی اور حیات رکھی ہے. پانی ہے تو جان ہے, پانی نہیں تو جان نہیں. اور پانی کی بھی قسمیں ہیں. ایک وہ پانی ہے جو آسمانوں سے گرتا ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, کہ ہم نے اتارا آسمانوں سے پانی برکت والا. اور کبھی فرماتی ہے أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور کر کے, تفکر کر, تدبر کر, سوچ, دیکھ, نظر کھول کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو آسمانوں سے یا بادلوں سے ہم نے اتارا ہے کہ تم نے اتارا ہے. تو ایک تو وہ پانی ہے جو اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں, اور پھر اللہ نے بندوں کے لیے اس پانی کا کیسے انتظام کر دیا. پہاڑوں پہ برف جما دی کہ پانی کا ذخیرہ محفوظ ہو جائے, پھر اس کے رگوں میں پانی اتار کے زمین میں داخل کر دیا کہ جب میرے بندے کو ضرورت ہو تو زمین سے پانی نکالے, کنواں کھودے, بل لگائے, بورنگ کر لے. اور کچھ پانی کو ایسے ندیوں کی شکل میں, نہروں کی شکل میں زمین پہ پھیلا دیا. دنیا کی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چار نہریں ہیں جن کا تعلق اور اصل جو ہے وہ جنت سے ہے, جن میں ایک سیہون ہے, ایک جیہون ہے, ایک نیل ہے, اور ایک فرات ہے. ان کا تعلق بھی جنت سے ہے. اب سمجھے ایک عام پانی ہے جو آسمانوں سے برسے. اچھا کبھی اس کو رحمت کا بنا دیتے ہیں, کبھی اسی کو عذاب کا پانی بنا دیتے ہیں. اس لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا کی فرمایا اللہم اسکنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار سقیا رحمت لا سقیا عذاب, کہ اللہ میری امت پہ پانی برسا لیکن رحمت والا پانی, اللہ عذاب والا پانی نہ برسا جیسے نوح کی قوم پہ عذاب کا پانی برسا. اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں فَفَتَحْنَا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا التقى الماء على أمر قد قدر. اللہ فرماتے ہیں جب نوح کی قوم پہ عذاب کا فیصلہ ہوا ہم نے آسمانوں سے بھی دروازے کھولے پانی کے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ زمین بھی ابلے اپنا پانی. دونوں پانی جب جمع ہو گئے تو ہم نے قوم کی نوح کو غرق کر دیا. اس لیے یہ بھی پانی ہے. اور اسی طرح سمجھیں کہ یہ دنیا کے پانی ہیں اور ایک جنت میں پانی ہے. دعا کر اللہ تیری دعا سے حاجی ہو خدا کے مہمان ہو, تمہاری دعائیں خالی نہیں جاتی. دل سے دعا کرو اللہ جنت میں بھی حضور کے ہاتھوں سے پانی نصیب کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جنت میں پانی ہے, وہاں بھی نہریں ہیں, حوض کوثر ہے, اور جنت کی نہروں کا اور دنیا کی نہروں کا فرق ہے. دنیا میں پانی اوپر سے نیچے چلتا ہے لیکن جنت کا پانی مومن کے تابع ہوگا, چاہے تو یوں چلائے چاہے تو اوپر کو لے جائے. سمجھے فرق ہے جنت کے پانی میں اور دنیا کے پانی میں. دنیا میں ہمیشہ نہریں کھودی جاتی ہیں, پانی نہروں کے اندر دیواروں کے اندر چلتا ہے. جنت کا پانی ایسے سڑک پہ میدان پہ چلے گا. اور قرآن میں حدیث میں موجود ہے کہ مومن کے حکم کے تابع ہوگا. مومن کہے گا ادھر چلو تو وہ ادھر چلے گا, مومن کہے گا یوں چلو تو وہ یوں چلے گا, اور مومن کہے گا اوپر میرے بلڈنگ کے قصر کی چوٹی پہ پہنچو تو وہاں نہریں پہنچیں گی. کیونکہ اس وقت مومن اللہ کے تابع ہے اور جنت میں ہر چیز مومن کے تابع ہوگی. سمجھیے مسئلہ. کیونکہ اب دنیا میں ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم اللہ کا ہر حکم پورا کریں, درود شریف پڑھیں تاکہ بزنس برکت ہو, اللہ کی رحمت نازل ہو. اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے بیٹھ جائیں, بالکل بیٹھ جائیں, نیچے جگہ پاک ہے, بالکل فکر نہ کریں. کپڑے بھی میں رکھیں, کان قرآن کی طرف ہو, زبان پہ اللہ کا ذکر ہو, اور موقع ملے تو کعبے پہ نظر ہو. اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے. اچھا یہ پانی جو ہے یہ دنیا کے اور جنت کے, اب سمجھے مسئلہ. اور کچھ پانی ایسے ہیں جن کو اللہ نے کچھ خاص فضیلت دے دی. مثلاً بیر بزا ہیں, بیر غرس ہیں, مدینہ منورہ کے کنووں کے نام ہیں. ان کنووں میں میرے آقا نے اپنا لعاب ڈالا. بیر جیرانا ہیں, یہ بڑے عمرے پر حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالا. اچھا اس پانی کو بھی رنگ لگ گیا کہ اس میں مدنی پاک کا لعاب مل گیا. وہ پانی کڑوا تھا میٹھا بن گیا, گرم تھا تو ٹھنڈا بن گیا. امت نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا. اور ایک وہ پانی ہے جو خاص طور پہ معجزے میں میرے مدنی پاک کی انگلیوں سے جاری ہو گیا. اتنا بڑا معجزہ ہے کہ حضور ہاتھ رکھیں تو نہریں جاری ہو جائیں, ہاتھ اٹھا لیں تو بند. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے تو بار بار پیا, پانی پی لوں اور پھر میں کیوں. میں چاہتا تھا کہ جو پانی اللہ کی قدرت سے مدنی سرکار کی انگلیوں سے نکل رہا ہے ایسا پانی پھر دنیا میں کبھی نہیں ملے گا. ملے گا کہاں. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنے پیٹ میں داخل کر لوں اور پھر ان پانیوں میں سے ایک وہ پانی ہے اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے جس کا نام ہے ماء زمزم, جو تجھے بھی اللہ نے نصیب کیا اور مجھے بھی اللہ نے نصیب کیا. اور میں نے تو غور کیا ہے، آپ بھی سوچیں کہ ساری دنیا میں پیغمبر شان والے سخی، لیکن مہمان نوازی میں حضرت خلیل اللہ کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس لیے کتابوں میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ دو علیہ السلام اتنے سخی تھے، مہمان نواز تھے کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، باہر تشریف لے جاتے، مہمانوں کو ڈھونڈ کے لے آتے، اور کوئی مہمان نہ ملتا تو پھر روزے کی نیت کر لیتے کہ اکیلا کیا کھانا ہے. شان والا ہے نا خلیل اللہ، اللہ اکبر. اس لیے قرآن نے بطور خاص ذکر کیا، ہل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پہنچی ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ؟ یعنی اللہ نے خلیل اللہ کے مہمانوں کا قصہ بھی قرآن میں ذکر کر دیا، جو قیامت تک پڑھا جائے گا. میں نے سوچا کہ مولا کریم نے اپنے کعبے کے مہمان ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت ایسی قبول کر دی کہ اللہ نے فرمایا خلیل تو مہمان نواز ہے، تیری ایسی مہمانی میں کر دیتا ہوں کہ قیامت تک امت محمد کھاتی رہے. اللہ نے خلیل کے بیٹے کے پاؤں سے، اللہ تبارک و تعالی نے اس وادی غیر ذی زرع میں جس میں آبادی کوئی نہیں، جس میں کوئی درخت نہیں، آج تو لوگ خوش ہوتی ہیں نا بڑے درخت ہو رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے. خوش ہونے کی بات نہیں، یہ تو علامت ہے، قیامت ہے. حضور نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس سرزمین میں پانی ہو جائے گا، سبزہ ہو جائے گا، اور یہ زمینیں سونا چاندی اگلیں گی. فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں نا جی، ایک ایسی وادی کے جس میں کچھ نہیں، کوئی آبادی نہیں، اور امتحان بھی کتنا بڑا لے لیا کہ اکیلی عورت ہے، اکیلا بچہ ہے. عجیب ایمان سے کہیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، ذرا آنکھیں بند کر کے غور کرو کہ 4000 سال پہلے نہ یہاں کعبہ شریف ہے، ایک ٹیلا ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی روشنی ہے، ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے. آج ہمارے قدموں میں فرش بچھے ہیں، ایئر کنڈیشن چلے ہیں، لائٹیں لگی ہیں، کھانے کی نعمتیں پڑی ہیں، پھر بھی حاجی کہتے ہیں بڑی تکلیف ہے جی، بہت پریشان. ایسی پریشانی کا خیال ہے تو حج پہ آنا بھی ضروری ہے، بھلا اللہ پاک کا کعبہ اداس ہو جائے گا؟ نہ کیا خیال ہے آپ، مولوی مکی اگر نہیں ہوگا کعبہ شریف میں کیا ہو جائے گا؟ یا ہم دو حاجی یا 4 حاجی؟ او خدا کے بندے، حج کا تو منع یہ تھا کہ تمہیں تکلیفوں کا احساس ہو، تمہیں پتہ لگے کہ اسماعیل کی اماں کیسے تڑپی. ہمارا تو جناب حاجی، اللہ پاک دعا کرو بس حاجی بنائے، ورنہ کیا، وہ جو گلے میں چھوٹا سا تھیلا نے کہتے وہ بھی کوئی اور اٹھا لے جی، بڑی تکلیف. اترو تو کھانے مل جائیں، جہازوں سے اترو تو کھانے مل جائیں، بازاریں کھلی ہیں، دکانیں کھلے ہیں. اچھا وہ ملک جہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی ڈیری فارم، کوئی زراعت نہیں تھی، اللہ نے کیسے انتظام کر دیا؟ لسی ختم نہیں ہوتی، دہی بھی ختم نہیں ہوتی. ایک بجے، اچھا حرم میں آؤ تو نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے، ظاہری بھی نور ہے باطنی بھی نور ہے. ہر آدمی کے سامنے زمزم ہے، ہر آدمی کے سامنے اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر بھی ہم شکر نہیں کرتے. دعا کر اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے. اور یاد رکھو حاجیو، ایک میرا نسخہ یاد رکھنا، جس بندے نے یہاں پر اللہ کے مکے مدینے میں آ کے اپنی تکلیفوں کا شور مچا دیا اور یہ سمجھا کہ میرا فلا ہے، اللہ اسے خراب کر دیتا ہے، اور جس نے کہا مولا تیرا مہمان ہوں، اسے انشاءاللہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی. تجربہ کر لیں، آپ دیکھ لیں. کسی کو خیال ہوتا ہے نا جی میرا بھائی بیٹھا ہے اور میرے رشتہ دار بیٹھے ہیں، میرا یہ انتظام نہ، اللہ فرماتے آئے میرے دروازے پہ ہو، سہارا بھائیوں کا کر رہے ہو، چلو دیکھتے ہیں تمہارے بھائی کیا کرتے ہیں تمہارے لیے. بس پھر رگڑا سمجھو لگ جائے گا. اور جس نے کہا اللہ میاں میں تو تیرے دروازے پہ تیرا مہمان ہوں، زبان بھی نہیں جانتا، بولی بھی نہیں جانتا، اللہ میاں میری ان کے ساتھ کوئی واقفیت بھی نہیں، بس تیرا مہمان ہوں، لبیک پڑھا تھا تو نے بلا لیا ہے، اب اگلی منزلیں بھی تو آسان کر دے، انشاءاللہ اسے ذرے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، بات ختم ہو گئی. ذرا غور فرمائیں نا جی کہ ایک عورت ہو اکیلی، ایک دودھ پینے والا بچہ ہو، ایک پانی کا مشکیزہ ہو، کچھ ستو ہوں، اور پورے پہاڑ ہیں اور وہ بھی کالے. اسی لیے حدیث میں موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے یہ جنت المعلیٰ کے قریب گئے تو وہاں ٹھہر گئے. دونوں کہ بھائی اگلی سب خالی ہو، کہتا ہے تو اندھا ہے، حاجی ہے ماشاءاللہ. اچھا نماز ایسے پڑھ رہا ہو تو کہتا ہے بھائی حاجی صاحب ذرا نماز ٹھیک پڑھو، کہو تیرے کی پیو دی نماز ہے، جا جا بڑے ویکھے نے مولوی، یہ حاجی ہے. یعنی کہتے کہتے ہماری زبانیں پک گئی ہیں کہ حضور کا نام آئے درود شریف پڑھو. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہلے تو ہلے حاجی نہیں ہلتا. اور پھر جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو پھر فتوے بھی خود دیتے ہیں کہ جی مکہ مدینے میں بس وہابیوں کا قبضہ ہے، نہ فاتحہ ہے، نہ درود ہے، نہ جناب وہاں کوئی مزار ہے، نہ کوئی چومنے دیتے ہیں، نہ جناب حضور کی جالیوں کے قریب جانے دیتے ہیں، مارتے ہیں جی بڑے سخت لو. لیکن یاد رکھ لو حاجیو، بات سن لو، میرا تو یہ ایمان ہے کہ یہ بھی میرے مدنی کی دعا کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ سرکار دو عالم کی دعا کی برکت ہے کہ میرے پاک نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہم لا تجعل، یاد رکھ لو، اللہم لا تجعل قبری وسنی عبد، میرا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا، میری قبر کو عبادت کا مرکز نہ بنا دینا کہ لوگ آ کے سجدے کریں مجھے بوسے دیں، میری قبر کی حفاظت کرنا. اللہ نے فرمایا میں توحید کے متوالے کھڑے کر دوں گا، میرا مدنی تیری دعا منظور ہے. حضور نے دعا مانگی، فرمایا لعن اللہ اليہود، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. حضور نے فرمایا اللہ یہود و نصارا پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہ نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے، چراغ جلاتے تھے، بوسا دیتے تھے، ان پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی اور اپنی قبر مبارک کی حفاظت کی دعا کی کہ اللہ میری قبر کو بچا لینا۔ اس لیے یاد رکھے، سمجھے، ذرا غور کرو حاجی، اور جس مقصد کے لیے کہ خلیل اللہ ہے، کیا کہتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں ربنا، کہہ دو، تم بھی کہہ دو، ہاں جی، اور جھگڑوں میں نہ پڑو، لڑائیوں میں نہ پڑو، کوئی دیوبندی بریلوی کے چکروں میں نہ پڑو، ایمان سے کہو، ابراہیم نے کس سے دعا مانگی؟ کعبے میں کھل کے بات کرو، کس سے مانگی؟ یہ نہیں کہا کہ ابا آدم میری اولاد تیرے حوالے، نہیں کہا، ابا نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، میں اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی ذرا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبیوں کی شان کم تھی تیرے پیروں سے، کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ تم کیسے مانگو گے؟ وعدہ کرو آج کعبے میں، ہاں جی، تو یا غوث اعظم، ہاں جی، نہ بات کرو کھلی، یا پیر، یا علی مشکل کشا، ہاں جی، شباز کلندر علی دا پہلا نمبر، نہ خدا کا خوف کرو، حاجی ہو، حج پہ آئے ہو، کیا دعا مانگتے ہو رکن یمانی سے؟ مانگ لو، کس سے مانگتے ہو؟ ادھر اللہ سے، ادھر علی سے، ادھر اللہ سے، ادھر داتا سے، ادھر اللہ سے، ادھر معین الدین اجمیری سے، ادھر اللہ سے، ادھر سلیم چشتی سے، ادھر اللہ سے، ادھر نظام الدین اولیاء سے، نانا رب بنا۔ اچھا، آدم نے کس سے مانگا؟ ہاں جی، بی بی ہوا نے، تو حلالی اولاد تو اسی طرح کرتی ہے نا جیسے ماں باپ کرے، انہوں نے کس سے مانگا تھا؟ نا سیدھی سیدھی بات، کعبے میں کھل کے بات کرو، آج آدم و ہوا نے کس سے مانگا؟ اچھا چلو، شیطان نے کس سے مانگا؟ ہاں جی، نہ شیطان کو جب اللہ نے کہا لانتی نکل جاؤ، بدبخت نکلو آسمان سے، اس نے کہا اللہ میاں، رب انذرنی، مجھے مہلت دے دو، کس سے مانگا؟ اس کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے سوا، ہاں جی، یعنی یہ عقیدہ تو شیطان کا بھی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی، اچھا اس نے تو نہیں کہا اللہ میاں آدم کو تو اندر بٹھا رہے ہو، اسی کے صدقے میں مہربانی کر دے، ہاں جی، کس سے مانگی؟ بات سیدھی کرو، مسئلہ مانو نہ مانو، سارا قرآن کھول لو، ربنا ظلمنا انفسنا، کہیں قرآن کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، کہیں کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور کہیں قرآن کہتا ہے رب بنا اننا سمعنا منادی ینادی، ساری دعائیں کھول لو، اور میرے مدنی نے سجدے میں کیا مانگا؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسالک العفو والعافیہ، اور میرے پاک نبی نے نماز کے بعد کیا مانگا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذل جلال والاکرام. اور صفا پہ مدنی چڑھے تو کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ نصر عبدہ اعز جندہ حزم الاحزاب بعدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. سارے قرآن پہ نظر ڈالو، سارے مدنی سرکار کی دعاؤں پہ نظر ڈالو. خدا کے لیے مسلمانوں عقیدہ ٹھیک کر لو، ایک کروڑ حج پڑھو، لیکن کسی غیر سے مانگا تو سارے حج برباد. دیکھو خلیل اللہ کھڑے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ تم بھی مانگ لو مولا اللہ. اور کیا دعا کی؟ ربنا، رب ہمارے، کیا ماننا؟ مولا رب ماننا، رب پالنے والا. جب تو پیدا کرنے والا پالنے والا، تم ہی ہربانی کر. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم. کہ میرا رب، میں اپنی بیوی بچوں کو ٹھہرا کے، سمجھو، یہ نہیں کہا چھوڑ کے، یہ نہیں کہا پھینک کے، یہ نہیں کہا کیوں تعلق تو نہیں توڑا، اللہ کا حکم پورا کر رہی ہیں. میرا اللہ، میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی پیاری اولاد کو چھوڑ کے، اور کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ بواد، ایسی وادی میں، وادی کہتے ہیں ادھر ادھر اونچائی ہو، درمیان میں نیچی جگہ ہو، یہ کعبہ شریف جو ہے نا ایسے جیسے پیالہ مبارک ہو، سارا ہر طرف اونچا ہے اور کعبے والی جگہ بالکل ایسے ہے، سب سے نیچی جگہ جو ہے نا کعبہ شریف والی جگہ ہے. اللہ، مسئلہ نہیں سمجھا تو نے، زمین نیچی ہوئی تو اللہ نے اونچا کر دیا نہ، اللہ نے کعبے کی شان اونچی کر دی کہ نہیں؟ بندہ بھی توازو کرے تو اللہ اونچا کر دیتا ہے، اور جو بندہ اکڑ کرے اللہ توڑ دیتا ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں، تکبر اسی کی صفت ہے، اسی کی شان ہے کبریا، اسی کی عظمت ہے، اسی کی شان ہے، اور بندے کو کیسے کبر لائق ہو. اللہ اکبر. اب دیکھیں جی، بے اسکن تو من ذریتی، قرآن کو سمجھیں، یہ نہیں کہا ذریتی بچے چھوڑ کے جا رہے، کہا من ذریتی بعض بچے، سارے بچے تو نہیں چھوڑ کے جا رہے نا، ایک بیوی اور بچہ چھوڑے، من تمیز کے لیے ہوتا ہے، بادیا کے لیے ہوتا ہے. اور کہا بوادن بوادن غیر ذی ذرع، ایسی وادی میں جس میں کچھ بھی نہیں، غیر ذی ذرع، یاد رکھو جب زراعت نہیں تو اشارہ کیا ہے کہ پانی نہیں، پانی ہو تو زراعت ہو، زراعت تو تب ہوگی نا جب پانی ہوگا، پانی نہ ہو تو کیا کاشت ہو، کیا کیا آبادی ہو. غیر ذی ذرع، لیکن کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ عند بیتک ال، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے قریب. حالانکہ کعبہ تو نہیں تھا، لیکن خلیل کو پتا تھا کہ اسی جگہ کعبہ تھا، چاہے ٹیلا ہے نشان ہے، لیکن یہی اللہ کا گھر تھا. اس لیے کہتے ہیں حرمت والا گھر، عزت والا گھر، رحمت والا گھر. اس لیے قرآن نے اس کا نام کیا فرمایا؟ حرمن. یہ کیا ہے؟ حرم ہے، حرم آمنا، امن والا. دعا کر اللہ پورے عالم اسلام میں امن کر دے. دل سے دعا مانگا کرو، کم از کم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہو، کہ اللہ امن قائم کر دے، اللہ رحمتیں ہوئے فیصلے فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب رفع کر لے، اور عالم اسلام میں مسلمان چاہے عالم اسلام میں ہے چاہے کسی کافر ملک میں ہے، دعا کرو اللہ سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے. آج مسلمان بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، مسلمان کی کون کی قیمت نہیں رہی ہے، عصمتوں کی قیمت نہیں رہی ہے، اس لیے آئے حج میں دعا کر کے جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصا میں پھر اسلام کا پرچم لہرا دے. اور میرا اللہ مسلمان کشمیر میں ہے، بوسنیا میں ہے، فلسطین میں ہے، ہند میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، برما ارکان پاکستان میں ہے، عرب عجم میں ہے، جہاں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں کی مساجد معابد مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ جن لوگوں نے تیرے گھروں کو شہید کیا ہے، جن لوگوں نے میرا مولا تیرے گھروں کو توڑ ڈالا ہے، یا اللہ جو دشمن تیرے گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں تو اپنی قدرت سے انہیں ٹکڑے کر دے. اللہ کے آگے مشکل ہے اور رب راضی کر لو، منا لو، مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اللہ کے راضی کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، بس دل سے دروازے پہ گر جاؤ، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ. یاد رکھو گناہ انفرادی ہو تو توبہ بھی انفرادی ہوتی ہے. اب جب گناہ اجتماعی ہوں تو پھر اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگنی ہوتی ہے. اور جب آدمی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر نکلے نماز استسقاء کے لیے، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، جزاک اللہ، اتنے میں درود شریف پڑھ لیا کریں، فارغ نہ بیٹھا کریں، مہربانی، اللہ خوش رکھے، درود پڑھو گے تو رحمت اترے گی نا. آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، لوگ بھی نکلے کہ بھئی بارش نہیں ہوئی، نماز پڑھیں استسقاء کی، دور گئے، فرمایا لوگوں کو کہ واپس چلو. واپس آ گئے، انہوں نے کہا جی کیوں، نماز پڑھنی تھی، دعا مانگی. فرمایا اب ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے ایک چیونٹی ہے، وہ اپنی الٹی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے آگے رو رہی ہے، کہتی اللہم لا تعذبنا بذنوب عبادک، اللہ تو نے بارشیں بند کر دی ہیں، گناہ تو تیرے بندے کرتے ہیں، ہمیں تو برباد نہ کر. تو اللہ نے اسے چیونٹی کی فریاد سن لی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں ان جانوروں کی وجہ سے، ان غریب لوگوں کی وجہ سے، ان غریب بچوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، اگر یہ نہ ہوں تو پتہ نہیں تمہیں تو گھونٹ پانی کا بھی نہ ملے. اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وادی میں، جس وادی میں کچھ غیر ابھی ذرع عند بیتک المحرم. اور چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں؟ تجارت کے لیے. ہاں جی، کمائیں گے دولت. ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ لاکھ روپیہ لگے ویزا خریدو، باہر جائیں گے نوٹ لگے ہوں گے، درختوں سے توڑ توڑ کے بیٹا بھیجے گا. تو لاکھ کماتے کماتے الحمدللہ ویزا ہی مک جاتا ہے. اللہ نے رزق دینا ہے، ہر جگہ دے سکتا ہے، اور نہ دے تو یہاں بھی نہ دے، اس کی مرضی ہے. اب جناب فرمایا کہ ایسی جگہ چھوڑ رہا ہوں جہاں کچھ نہیں. اچھا یہاں غور کرو، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ طائف کے پہاڑوں کو سبز بنا سکتے ہیں تو مکے کے پہاڑوں کو نہیں بنا سکتے. ہاں جی، کیا تمہارے ملک میں دیکھو نا باب، انڈیا میں جائیں، شملہ میں جائیں، بنگلور میں، ادھر ادھر، اچھا پاکستان میں جائیں، سبات میں جائیں، اوپر چترال میں جائیں، گلگت میں جائیں، کیسے پانی کے میٹھے میٹھے چشمے، ٹھنڈے ٹھنڈے چشمے ہیں. اللہ چاہتے تو زمزم کو میٹھا نہیں بنا سکتے تھے، لیکن دیکھو اس کا ذائقہ عجیب ہے. علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ کی یہ بھی اپنے بندوں پہ رحمت ہے کہ اگر مکے کے پہاڑوں کو ٹھنڈا بنا دیتے، سبزے والا بنا دیتے، تو لوگ ہو سکتا ہے اس نیت سے آتے، اگر زمزم کو میٹھا کر دیتے لوگ میٹھے کی وجہ سے پیتے، ٹھنڈا کر دیتے لوگ ٹھنڈے کی وجہ سے پیتے. اللہ نے فرمایا کالے پہاڑوں میں اپنے کالے غلاف والا گھر رکھوں گا، جو آئے میرے لیے آئے، پہاڑوں کے لیے نہ آئے. جو اپنے گھر سے نکلے بس ایک ہی سوچو کہ مکے جا رہا ہوں، اور زمزم پیئے تو اس لیے نہ پیئے کہ ٹھنڈا ہے، ذائقہ اچھا ہے، میٹھا ہے، اور اس میں وٹامن زیادہ ہے، نہ نہ اس لیے پیئے کہ یہ زمزم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ابراہیم نے کیا کہا، کیوں چھو ربنا لیقیم الصلاۃ لا. کیوں؟ ابراہیم سمجھ گئے نا، نبی ہے نا، پیغمبر ہے، خلیل ہے، اللہ نے علم دیا ہے، سمجھ گئے کہ میرے بچوں کو یہاں جو ہے ٹینے کے پاس اللہ نے بٹھایا ہے، کوئی وجہ تو ہے، شاید اللہ اس گھر کو آباد کریں گے. تو کہا اللہ میاں ان کو چھوڑ آؤں تاکہ تیری عبادت کریں، نمازیں قائم کریں. واہ میرا مولا. اللہ نے فرمایا خلیل اللہ تو نے اپنے ایک بچے کو چھوڑا ہے، میں تیری اس قربانی کو ایسا منظور کروں گا کہ قیامت تک دنیا بچے چھوڑ چھوڑ کے بھاگے گی، دوڑ کے آئے گی، بچے چھوڑ کے کعبے میں آئے گی. اور دوسری اللہ نے فرمایا خلیل اللہ تو مہمان نواز ہے، میں مکے میں آج تیرے بچے کے پاس پانی نہیں، یہاں ایسا پانی نکالوں گا کہ قیامت تک جو بھی آئے کلمہ پڑھنے والا وہ آنے کے بعد تیری دعوت کھاتا رہے، پیتا بھی رہے، وہی غذا بھی ہو، وہی پانی بھی ہو، وہی شراب بھی. اب ہر بندے کو اس کی حضرت ابراہیم کی دعوت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ کوئی حاجی بدقسمت ہوگا نا جو زمزم نہ پیئے. اور زمزم میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی پیاس کے بھی مٹانے والا، بھوک کے بھی مٹانے والا. کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں 30 دن مجھے کھانے کو نہیں ملا، صرف میں زمزم پیتا رہا تو یہ میری چربی چڑھ گئی، میرے پیٹ میں بل پڑنے شروع ہو گئے، میں اتنا موٹا ہو گیا، کیونکہ پانی اس میں غذا بھی ہے اور پانی بھی ہے. اچھا، اور حضرت ابن عباس کا ایک وظیفہ اور دعا سیکھ لو، اللہ کرے تیرے بھی کام آئے میرے بھی کام آئے. اللہ اکبر. پتہ ہے جب سیدنا ابن عباس قید رضی اللہ عنہ جب پانی پیتے تھے زمزم کا، تو پتہ ہے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. تے اللہ زمزم کے پانی سے میں ایسے پانی پی رہا ہوں کہ اس سے مجھے علم نصیب فرما، اور علم بھی نفع دینے والا، ایسا علم نہ ہو جو گمراہ کرنے والا ہو، اور رزق بھی وسیع عطا فرما، اور ہر بیماری سے بھی شفا عطا فرما. شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھے بڑی ایسی بیماری تھی، تکلیف تھی، میں نے سوچا کہ اب کیا کروں. فرماتے میں آ کے زمزم لے لیتا اور اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھتا رہتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرماتے یہ آیت میں پڑھتا 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 اسی پانی پہ خود دم کر دیتا، اور اس کے بعد میں زمزم اس نیت سے پی دیتا. اللہ تبارک و تعالی میری اس بیماری کو ایسے رفع ہو گئی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ بیماری تھی کہ نہیں تھی. اور اسی طرح میرے مدنی سرکار نے فرما دیا ہے کہ زمزم کا پانی صرف بیماری نہیں بلکہ پی کے تو جو دعا مانگے گا، بیماری کے لیے، قرضے کے لیے، صحت کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، ایمان کے لیے، آخرت کے لیے. فرمایا ما زمزم لما شرب لا، جس غرض سے پیئے. ایک آدمی آیا زمزم پہ، کنویں پہ کھڑا ہے، زمزم پی کے دعا کرنے لگا، اللہ میاں میں نے آج یہ اس لیے زمزم پیا ہے کہ مجھے سفیان ابن عیینہ، جو تیرے نبی کی حدیث کا بڑا عالم ہے، وہ مل جائے اور میں اس سے 100 حدیثیں سنوں محمد مصطفیٰ کی. میں اس لیے زمزم پی رہا ہوں. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے زمزم کا پیالہ ختم کیا، پانی رکھا، اس کے بعد جب میں مڑنے لگا تو ایک بندے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے بھائی تیری دعا منظور ہو گئی، میں سفیان ابن عیینہ ہوں، آؤ تمہیں حدیثیں سناؤں محمد کی. اس لیے یہ نہیں کہ صرف زمزم بیماری کے لیے ہے، نا عبداللہ ابن المبارک امیر المومنین فی الحدیث، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے محدث لوگ گزرے ہیں. کسی نے تو دعا مانگی کہ اللہ قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لینا، اور ایک آدمی فرماتی ہے میں نے دعا مانگی اللہ تو نے جیسے حافظ زہبی کو حفظہ عطا فرمایا ہے، مجھے بھی قرآن و حدیث کے لیے ایسا حافظہ عطا فرما. کہتے ہیں دعا لگ گئی، مجھے حافظہ مل گیا الحمدللہ. دوسرے حج پہ آئے تو میں نے کہا اللہ اس سے بھی زیادہ حافظہ عطا فرما، اللہ نے مجھے پھر زیادہ حافظہ عطا فرما دیا. حضرت تفسیر قرطبی لکھنے والے امام قرطبی فرماتی ہے کہ صبح کی نماز کا وقت ہے، نماز تیار ہے، اور مجھے شدید پیشاب کی حاجت ہو گئی، لیکن میں ڈر گیا، میں نے کہا اب اگر جاتا ہوں وضو کرنے تو جماعت نہیں ملے گی، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھوں تو نبی کی حدیث ہے کہ ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو. کہتی ہے کہ فوراً مجھے خیال آیا، میں نے آگے زمزم کا پیالہ لیا، میں نے کہا اللہ میاں اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے پیشاب کی پریشانی ختم ہو جائے. حالانکہ زمزم پیا تو پیشاب زیادہ آتا ہے کیونکہ مدر ہے، لیکن فرماتی ہے میں نے بالعکس پیا، اللہ میاں اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے پیشاب کا تقاضا نہ ہو. فرماتی ہے پینے کے بعد خیال بھی ختم ہو گیا، میں نے نماز پڑھی، اشراق پڑھنے کے بعد اللہ کے حرم سے نکلا، مجھے خیال بھی باقی نہیں رہا. اس لیے حضور نے فرمایا ما زمزم لما شرب لا، جس نیت کے ساتھ پیو گے اسی طریقے سے. اس لیے علماء کا فیصلہ سمجھ لیں کہ افضل پانی جو میرے مدنی کے انگلیوں سے نکلا، پھر ساری دنیا میں افضل پانی ماء زمزم، جنت کے پانی سے بھی افضل، دنیا کے پانی سے بھی افضل، آسمانوں کے پانی سے بھی افضل، زمین کے پانی سے بھی افضل، کیونکہ اللہ نے اس پانی میں کئی نعمتیں جمع کی. اپنی رحمت، جبریل کا پر، اسماعیل کے قدم، اور میرے مدنی کا لعاب، یہ ساری نعمتیں اللہ نے جمع کر کے تیرے میرے لیے رکھ دی ہیں. اب اگر پھر بھی ہمارے دل صاف نہ ہوں تو پھر اللہ ہم پہ رحمت کرے. ابھی دے دیں جی، چونکہ وہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہم چلے جاتے ہیں. اچھا جی، جلدی جلدی، کہ جب نماز کے دوران حضور کا نام آئے، حضور کا نام جب آئے تو نماز میں تو درود جو ہم نے پڑھنا ہے وہی درود پڑھنا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ نماز میں درود پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اچھا، کوئی آدمی امام ہے یا نماز پڑھے محمد رسول اللہ، وہاں درود نہیں پڑھیں گے، نماز کی حالت میں نہیں پڑھیں گے، پھر جب التحیات میں بیٹھیں گے تو درود پڑھیں گے. کہتے ہیں جی کہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پیچھے لوٹ سپیکر والا کیوں کہتا ہے؟ اب یہ مسئلہ بھی میرے ذمہ ہے بھلا. او اللہ کے بندے، یہاں تو پہنچ جاتا ہے، جو باہر کھڑے ہیں وہاں آواز نہ پہنچے. پھر اگر ایک سپیکر فیل ہو جائے تو لاکھوں کی نماز تباہ کر دے. اس لیے انہوں نے 2-4 سسٹم رکھے ہیں تاکہ کوئی تو چلتا رہے گا نا. اب یہ بھی ضروری ہے نا کہ مولوی مکی بتائے. کہتے ہیں جی طواف تمتع والوں نے جو عمرہ کیا، وہ تو عمرہ حج رمل عمرے کے ہیں، تب متمتے کے لیے اور کوئی طواف قدوم ہے ہی نہیں, بات ختم ہو گئی. اب وہ حج کا احرام باندھے گا اور طواف زیارت کر کے صفا مروہ دوڑے گا, بس. اگر عورت نے 8 تاریخ کو احرام باندھا, اس سے معمولی سا کوئی خون کا نشان لگا, تو یہ عورت خود سمجھے اس کے حیض کے دن تھے یا نہیں تھے. اگر نہیں تھے تو گرمی کی وجہ سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. پھر خون بالکل نہیں آیا, پاک ہو کے غسل کر کے نماز پڑھی, عمرہ کیا, ٹھیک ہو گیا, کوئی بات نہیں. ہاں اگر وہ حیض کے دن تھے تو پھر آپ کو نہیں عمرہ کرنا چاہیے تھا. پہلا حج ہو یا 10واں حج ہو, اگر رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا, حج مفرد ہے, حج کی کوئی بکری نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلا حج ہو تو ضرور دو اور دوسرا ہو تو نہ دو. ویسے ہر میں دے دو, 10 دے دو, میرے مدنی باغ نے تو 100 اونٹ ذبح کیا ہے. 4 کا وقت جو ہے جب 9-10 بجے شروع ہوتا رہے, سورج سر پہ آ جائے پھر ختم, پھر نہیں پڑھنا چاہیے. جو لوگ مدینہ شریف جا رہے ہیں ان کو طواف ودا کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, کیا پتا مر جائیں پھر حاضری بھی نہ ہو. بیت اللہ شریف میں امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت جب چاہے نفل پڑھ لے, طواف کر لے, نماز پڑھ لے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہاں بھی وہی قول ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک نہ پڑھے اور فجر سے لے کر سورج نکلنے تک نہ پڑھے. اس لیے لڑا نہ کریں, جو پڑھتے ہیں الحمدللہ, جو اپنے مسلک میں انتظار کرتے ہیں الحمدللہ, کوئی جھگڑے والی بات نہیں. ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں, اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے, اس سے سب ائمہ کے نزدیک افضل ہے. میرے مدنی پاک نے بھی اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائی ہے. اگر میرے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے حج عمرہ کر سکتے ہیں. حج بدل کر رہے ہیں, حج بدل ہے یا اپنا, افراد ہے تو بکری نہیں, تمتو ہے تو بکری ہے. یار کھول تو رکھا کرنا, اب سارا کام آئے تو کروں. اچھا اگر کوئی آدمی مدینے سے عمرہ باندھ کے آیا, باپ عبد العزیز سے داخل ہو, باپ جس دروازے سے داخل ہو, کوئی پابندی نہیں. حرم شریف میں عورتیں اگر جنازہ آ جائے تو جنازہ پڑھے, اگر عورت مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھے. ہاں جی جلدی کرو نا, بتاؤ تو اسے ہم نے گناہ کیا ہے, وہ ہمارا نہ پڑھے. بس نماز پڑھے تو جنازے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, نماز ہو جاتی ہے تو جنازہ بھی ہو جاتا ہے. والدہ کا حج بدل کر رہا ہوں, بالکل کریں, اللہ توفیق دے قربانی بھی کریں. حج مفرد ہے, کوئی ضروری نہیں. اور یاد کرو جو بندے اپنے والدہ یا والد کا حج کریں گے اللہ ان کو 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں. ارے اپنا کر لو پھر کرنا. اگر مدینہ منورہ سے واپس آنے کے بعد ہم نے 25 دن ٹھہرنا ہے, پھر مسافر نہیں رہے آپ, پوری نماز پڑھیں گے. اگر کسی آدمی نے یوں ناخن سے کھجلایا, خون نکل آیا, کچھ نہیں ہوتا. طواف ودا میں الٹے پاؤں چلتے ہیں وہ بدعت ہے. طواف کے لیے نیت کرنا جو ہے, دل میں نیت ہے بسم اللہ اللہ اکبر, بس یہی نیت ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام خطبے میں نہیں آتا, صدیق کا جو آ گیا تو سب کا آ گیا, کوئی ضروری تو نہیں ہوتا. دیکھیں نا 4 خلفاء کے ساتھ آتا ہے نا, وہ صحابہ جمیع الصحابہ رضی اللہ عنہم, تو ان میں سب آ گئے. ایک وقت میں 2 نمازیں مل کر پڑھ لیا, مجھے نہیں پتا آپ سے کیا مراد ہے. چاہے زمزم کا اصلی مقام کہاں ہے, وہاں کنواں نیچے موجود ہے. ایک آدمی نے حج بدل کے لیے اپنے ملک سے حج افراد کا احرام باندھا ہے, اگر وہ انفی ہے تو اسی احرام میں حج تک رہے گا. باقی ائمہ فرماتی ہے کہ افضل یہ ہے عمرہ کر کے احرام کھول دیں, تمتع کر لے, حج کی بکری دے دے, چونکہ مدت لمبی ہے اپنے احرام کو پاک سنبھال نہیں رکھ سکے گا. میں حنفی ہوں تو حنفی ہے تو پہلے کنکری, کنکری کے بعد قربانی, قربانی کے بعد سر مڈائے, پھر آگے طواف زیارت کرے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے, یعنی آگے پیچھے ہو جائے تو ایک اور بکری دم کی دینی پڑے گی. باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے, آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان قوموں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام, سب کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام, سب کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ مدینہ منورہ سے جو لوگ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے, اس لیے کہ مدینہ منورہ میقات ہے ذو الحلیفہ, جیسے یلملم میقات ہے, ذو الحلیفہ میقات ہے, جوفہ میقات ہے, کرن المنازل میقات ہے, ذات عرق میقات ہے. والدین کا حج کرنا چاہتے ہو تمتع بھی کر سکتے ہو. اگر آدمی کو احتلام ہو جائے اور کپڑے نہ ہوں, اسی کو ٹھیک کر لے, دھو لے, کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ عمرے کا ثواب والد کو بالکل ہوتا ہے. یہ مسئلے ہو چکے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی. اگر ایک عورت نے ماہواری کی حالت میں عمرہ کر لیا, توبہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے, پلید عورت حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی.